الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو بندے نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض احباب کی یہ فرمائش ہے کہ رمضان مبارک کی عظیم نعمت اور دولت نصیب ہو جانے کے بعد ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں، کن باتوں کو اپنے عمل میں لائیں اور کن کن باتوں سے اجتناب کریں، اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر دی جائیں تاکہ رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں، عافیتیں ہم پر آئندہ سال تک قائم اور برقرار رہیں. اور حدیث شریف میں جو رمضان شریف کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے کہ جس کا رمضان شریف سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جائے گا. اس لیے عارضی طور پر حیات المسلمین کی روح نمبر 23 کا بیان موقوف کیا گیا ہے. آج انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ وہ امور آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں، اور بالفرض اگر کچھ باقی رہ گئے تو وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو بیان کر دیے جائیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی حسب ثابت حیات المسلمین کی روح نمبر 23 کی جو تشریح باقی ہے وہ انشاءاللہ تعالی عرض کی جائے گی. گزشتہ منگل کو یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے رمضان شریف کا مہینہ اور رمضان شریف میں ہمیں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، سحری کھانے، افطار کرنے اور دوسری عبادتوں کے کرنے اور ان کے بے حساب اجر و ثواب عطا فرمانے اور لاکھوں مسلمانوں کو دوزخ سے بری فرمانے، جنت عطا فرمانے کے بارے میں بس ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر رمضان شریف کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. یعنی اللہ پاک نے رمضان شریف کا مہینہ متقی بننے کے لیے عطا فرمایا ہے، اور یہ پورا مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے عطا فرمایا ہے. اور تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنے کو، اللہ تعالیٰ کی تابع داری یا فرما برداری دو باتوں میں ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو بجا لانا، اور دوسرے جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، جن کو نواہی اور ممنوعات کہتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا. جس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. اور دین کے جو پانچ شعبے ہیں، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی پوری پوری تابع داری کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا. جیسے عقائد ہیں، تو عقائد میں جائز عقیدے بھی ہیں، ناجائز عقیدے بھی ہیں، تو ناجائز عقائد سے بچے. جیسے گمراہ فرقوں کے عموماً ناجائز عقیدے ہوتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد برحق اور درست اور صحیح ہیں. تو عقائد میں بھی ہر مسلمان مرد عورت صحیح صحیح عقائد کا پابند ہو، اور اہل بدعت کے گمراہ فرقوں کے غلط عقیدوں سے پرہیز کرے. عبادات کے اندر بھی عبادتیں جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، شرع کے مطابق بھی ہیں، خلاف شرع بھی ہیں. لہذا جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ فرض ہوں یا واجب ہوں، سنت ہوں یا نفل ہوں، اس میں ان عبادتوں کا پابند رہے جو شریعت میں ثابت ہیں، اور جو خلاف شرع ہیں، جیسے لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو عبادت بنا کر اختیار کر لیا ہے، جس کی مثالیں میں بار بار دیتا رہتا ہوں، جو نتیجہ ہے دسواں ہے، چالیسواں ہے، برسی ہے، عید میلاد النبی ہے، اذان سے پہلے درود و سلام کا التزام ہے، اقامت سے پہلے درود و سلام کا التزام ہے، جمعرات کو خاص طور سے صدقہ دینے کا التزام ہے، خیرات کا انتظام ہے، اجتماعی قرآن خوانی کا متعدد مفاسد کے ساتھ رائج ہونا ہے. یہ سب لوگ عبادت کے غرض سے نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ ناجائز اور بدعت ہے، ان سے بچنا. اسی طرح معاملات جو ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور ہر روز ہر آدمی کوئی نہ کوئی معاملہ کرنا ہی ہوتا ہے. معاملات کے اندر خریدنا، بیچنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، زراعت کرنا، نوکری کرنا، جاب کرنا، مزدوری کرنا، رکشہ چلانا، گاڑی چلانا، یہ سارے معاملات ہی ہیں. ان معاملات میں جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. تو جائز معاملات کرنا، ناجائز معاملات سے بچنا. اسی طریقے سے معاشرت ہے جو روزانہ ہمارا، اس کے اندر زندگی کا بہت بڑا حصہ گزرتا ہے، اس معاشرت کے اندر بھی جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، نیکی ہے، بدی ہے. اس میں ہم جو شرعی احکام ہیں معاشرت کے وہ بجا لائیں، اور جو اہل معاشرت کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں، جو ان کے حق تلفیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ممانعت ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق و عادات کا، کہ ہر آدمی کے اندر اللہ پاک نے ایک دل رکھا ہے، اور دل کی دو قسمیں، ایک جسمانی ایک روحانی. جسمانی دل میں تو بس دل رکھتا ہے اور وہ خون جسم کے اندر پھینکتا ہے، اور جسم کے رگ رگ میں خون پہنچاتا ہے اور کھینچتا ہے. ایک تو یہ دل ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک معنوی اور روحانی دل بھی ہے، جس کو دل کی دنیا کہتے ہیں، جس کے اندر انسان کے، جس میں انسان کے دل کے اندر ایک پوری دنیا بسی ہوئی، ایک پورا جہان آباد ہے، اور طرح طرح کی خواہشات ہیں، طرح طرح کی امنگیں ہیں، طرح طرح کی تمنائیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر اس میں کچھ جائز بھی ہیں، کچھ ناجائز بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ بری بھی ہیں، اور اسی روحانی اور معنوی دل کے اندر اچھے اچھے اخلاق بھی پیدا ہوتے ہیں اور بڑے بڑے باطنی گناہ بھی پیدا ہوتے ہیں. وہیں حسد ہوتا ہے، وہیں بغض ہوتا ہے، وہیں کینہ ہوتا ہے، وہیں حسد ہوتا ہے، وہیں دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے، وہیں آخر سے غفلت پیدا ہوتی ہے، وہیں دوسروں پر ناحق غصہ آتا ہے، بعد میں پھر ہاتھ پیر آنکھوں سے اس کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اصل میں غصہ نفرت یہ دل کے اندر ہوتا ہے، پھر دل سے ظاہر باہر ظاہر ہوتا ہے. حرص ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ سب انسان کے روحانی دل کے اندر یہ اچھے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں. دل میں تکبر ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں تواضع پیدا ہوتی ہے. تواضع ایک بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ اور بہترین خصلت ہے. آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت، یہ وہ بہترین عادت اور خصلت ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر آدمی اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے تابعداری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یہ سب اصل میں دل سے ہوتا ہے. تو یہ جو اندر ہمارے ایک دل ہے، اس دل کی درستی اور اس کا تزکیہ، اس کی تربیت، اس کی اصلاح، تاکہ اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوں، بد اخلاقیاں ختم ہو جائیں یا کم از کم مغلوب ہو جائیں، یہ بھی تقوی کے اندر داخل ہے. تو تقوی گویا ہمارے ساری زندگی پر حاوی ہے. ہر شعبہ زندگی میں ہم متقی ہوں، ہر شعبہ زندگی میں ہم تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں، تو پھر تقوی کے وہ فضائل ہیں، وہ فوائد ہیں، جن میں سے چند میں نے گزشتہ منگل کو آپ کو بیان فرمایا. یہ دنیا کی بھی صلاح و فلاح، مرنے کے بعد کی بھی عافیت ہی عافیت، میدان محشر میں بھی سکون ہی سکون، اللہ اولیاء اللہ خوف علیم غلام یحزنون کی بشارت، عرش الہی کا سایہ، حضور کے حوض کوثر سے جامع کوثر عطا، اور آپ کی ہمراہی نصیب، عافیت سے تلسرات سے گزرنا، عزت و احترام کے ساتھ حضور کی ہمراہی میں دیگر امتوں کے مقابلے میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا، اور پھر جنت کی انگنت اور بے شمار نعمتیں، جتنا بڑا تقوی اتنی بڑا جنت اتنی زیادہ اس کو ملے گی، جتنا کوئی متقی ہوگا اتنی اس کو جنت کے اندر نعمتیں عطا ہوں گی. تو یہ تقوی جو ہے، یہ دراصل پورے دین کا دوسرا نام ہے. رمضان شریف کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں متقی بننے کے لیے دیا ہے. اب جس نے جتنا بھی رمضان شریف سے فیض اٹھا لیا اٹھا لیا، اب وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جن سے مزید اس تقوی کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اس تقوی میں ترقی بھی ہوتی ہے، اور مزید اس کا اختیار کرنا آسان اور سہل ہوگا. لہذا ساری زندگی ہمیں متقی بننا ہے اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کچھ کرنا ہی ہوگا، کچھ چھوڑنا ہوگا. جیسے رمضان شریف میں کچھ کیا کچھ چھوڑا، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. اللہ پاک نے رمضان شریف ہمیں عطا فرمایا، اس کی انشاء اللہ تعالیٰ جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو گئی. لہذا خلاصہ تو یہ ہے کہ ہم اب رمضان شریف کے بعد بھی تقوی کو اپنا شعار بنائیں، تقوی کو اپنی زندگی کا مقصود بنائیں، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں. جتنا جتنا تقوی ہمارے اندر آتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ قرب بڑھتا جائے گا، اور جتنا ہمارے اندر تقوی کم ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے بودھ ہوگا اور دوری ہوگی. اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت وہ شخص جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. جو زیادہ متقی ہوگا وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہوگا. تو بس ہمارے زندگی کا اصل مقصود ہے متقی بننا. اسی کو میں نے گزشتہ منگل کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسی کا دوسرا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا سچا تابع دار اور عاشق اور فرما بردار بننا. جتنا کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تابع داری ہوگی اور اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف آئے گا اور خوف کی وجہ سے وہ نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابع داری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی یہ تقوی کا دوسرا عنوان ہے یا تقوی کا ایک حصہ ہے. یہ یوں کہ تقوی کی روح ہے. تقوی کی روح یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی ساری محبتوں پر غالب ہو, اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا. اسی کو تقوی کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں اب چند اعمال آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں جن سے اس صفت تقوی میں مزید اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اعمال میں سے ایک عمل وہ ہے جس کا تعلق عام زندگی سے ہے, روزانہ کی زندگی سے ہے, اور وہ ہے ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ روزانہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرے, اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں وقت مستحب میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں. مرد حضرات نماز قضا بھی نہ ہونے دیں, جماعت فوت بھی نہ ہونے دیں, لے کے معتبر عذر ہو. خواتین بھی نہ نماز ادا کریں نہ ہی نماز کو اس کے وقت مستحب سے بلا عذر معتبر مؤخر کریں. شرعی عذر ہو تو الگ بات. جیسے رمضان شریف میں ہم نے دیکھ رہے تھے کہ اپنے چاروں طرف دیکھتے تھے کہ عام مسلمان بھی پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر با جماعت اور بعض مسلمان تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے. خواتین بھی گھروں کے اندر سارے کام چھوڑ کر کے پانچوں نمازیں اپنے وقت کے اندر ادا کرتی اور تراویح بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کر رہی تھی. بس وہی اہتمام بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام اب ضروری ہے. لیکن آپ دیکھو رمضان شریف کے بعد کیا صورتحال پیش آ گئی کہ روزانہ رمضان شریف میں فجر کی نماز بھی نمازیوں سے بھری, فجر کی نماز میں بھی مسجد نمازیوں سے بھری رہتی تھی, اور پہلی صف میں پہنچنا آسان کام نہیں تھا, لے گئے آدھا گھنٹہ پہلے آتے مسجد میں آئے. ورنہ تو ماشاءاللہ بعض نمازی ایسے صف اول اور تکبیر اولا کے عادی تھے کہ بس وہ اذان سے پہلے ہی صف اول کے اندر بیٹھ جاتے تھے, اور ذرا بھی کسی کو دیر ہو جاتی تو پھر دوسری تیسری صف میں اسے جگہ ملتی تھی. رمضان گزرتی عید کی فجر میں آپ نے اپنی مسجدیں دیکھ لی ہوں گی کہ اگر مسجد میں 10 صفیں تھیں ایک دن پہلے, دوسرے دن تھی ایک صف, ڈیڑھ صف, بہت سے بہت دو صف, تین صف, بس باقی صفیں کہاں غائب ہو گئے. ان سب نے جماعت کی پابندی ترک کر دی. اب بھی تقریباً صورتحال یہی ہے کہ بیشتر مسجدوں کے اندر ابھی تک وہ صورتحال نمازیوں کی واپس نہیں آئی جو رمضان مبارک میں آئی تھی. کیا ہو گیا؟ غفلت ہو گئی, لاپرواہی ہو گئی, بے توجہی ہو گئی. اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے جو نماز با جماعت کی ہمیں پابندی ایک مہینے کرائی تھی انہوں نے اس کا فائدہ حاصل نہیں کیا اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا, اور پھر دنیا کے کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے کہ جب تکبیر اولا تو بہت پہلے چلی گئی, جماعت کبھی کہیں اہتمام ہے کہیں اہتمام نہیں ہے, اور بعض مسلمان خواتین حضرات ایسے بھی جن کی فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, عشاء کی نمازیں غائب ہو رہی ہیں, جبکہ ہمارے دین میں عبادات کے اندر تمام عبادتوں کا سردار نماز ہے. اور یہی وہ فریضہ ہے کہ عبادات میں قیام یقین سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے کہ تم نماز کے پابند تھے یا نہیں. جس کی نماز پابندی سے ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والی ہوگی اور اس کی نماز میں نماز درست نکلے گی تو اس کے باقی عبادتیں بھی درست نکلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اور اگر کوئی نماز ہی کے اندر اٹک گیا تو باقی عبادتوں کے اندر بھی اس کا معاملہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. وجہ کہ جو نماز کا پابند ہے تو روزے کا ہی پابند ہے, تو آج کا بھی پابند نہیں کر سکتا ہے, روزے کی پابندی کر سکتا ہے, زکات کی پابندی کر سکتا ہے, جو نماز کی پابندی ہے تو باقی عبادتوں کا کیا اہتمام کرے گا. یہ تو واضح سی بات ہے. اسی لیے تو مرض اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جب ان کی حکومت دنیا کے اکثر حصے پر آدھے حصے سے زیادہ بڑھتی, حضمر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے بڑھتی, وہ اکیلے اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ اور امیر المومنین تھے اور کوئی ان کا باڈی گارڈ نہیں تھا, کوئی ان کا محافظ نہیں تھا. مسجد نبوی میں کبھی کبھی وہ لیٹ جاتے تھے تو ایک اینٹ سر کے نیچے لگا کر کے رکھ کر کے وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے. اتنی پوری دنیا کا خلیفہ اور اتنا کیا کہتے ہیں ساتھی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. ایک دفعہ غیر مسلموں کے کسی شخص نے ان کو اس حالت میں لیٹا ہوا دیکھا تو تھکا گیا دیکھا. ملک سلطنت کا امیر اور بادشاہ اور اس قدر کیا کہتے ہیں بے خوف و خطر اور بغیر کسی محافظ اور نگران کے لیٹا ہوا. ہمارے جو سلطنتوں کے بادشاہ ہیں جن کی سلطنتیں ان کی سلطنت کے آگے کچھ بھی نہیں, وہ تو اس قدر قلعے کے اندر محل کے اندر پھر محل کے بھی اندر در اندر ایسے چھپ کر رہتے ہیں کہ چاروں طرف دور دور تک مسلح پہرا ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی نہ کوئی ان کی جھلک دیکھ سکتا ہے نہ وہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں خوف کے مارے ڈر کے مارے کہ اگر وہ ایسے باہر آ جائے تو پتہ نہیں کون جان سے مارتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں, وہ ناانصافی کرتے ہیں, وہ عیاشی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے, اپنی حکومت کا خطرہ ہے, اس لیے چھپ چھپ کر رہتے ہیں اور سخت پہرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں. اور یہ عدل کرنے والے ہیں, انصاف سے کام دینے والے ہیں, اللہ کے احکام پر چلنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, لہذا آج یہ بھی خوف و خطر سوئے ہوئے ہیں کہ کوئی حفاظت کرنے والے کی بھی ظاہری حفاظت کی بھی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے محافظ ہیں. اتنے بڑے خلیفہ جن کے زمانے میں اللہ پاک نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور لوگ امن و امان میں آ گئے اور سکون و چین کا گہوارہ ان کی حکومت بنی, انہوں نے اپنے سارے گورنروں کو ایک آرڈر جاری کیا جو ہمارے حضرت سناتے رہتے تھے, جسے خلاصہ یہ کہ ان امرکم ہندی السلام, سارے گورنروں کو یہ فرمان جاری کیا کہ تمہارے جتنے بھی فرائض منصبی ہیں, جتنے بھی تمہاری ذمہ داری ہیں سرکاری طور پر جس کی انجام دہی تمہارے ذمہ لازم ہے, اس میں میرے نزدیک سب سے اہم تمہارا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے. یہ تم روز مرہ پانچوں نمازیں اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا اہتمام کرو, یہ تمہارے فرائض میں میرے نزدیک سب سے اہم فرض ہے. اور حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے اور یہی حضرات خلفاء راشدین کی سنت ہے کہ حضور بھی اپنی حیات طیبہ میں جب تک آپ صحت مند تھے پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت خود امامت فرمایا کرتے تھے اور آپ کے اقتداء میں صحابہ کرام نمازیں ادا کرتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے اور دائمی سنت ہے آپ کی. اور آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور باقی خود حضرات و خلفاء راشدین جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی پانچوں نمازیں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے مسلح پر کھڑے ہو کر کے امامت فرمایا کرتے تھے, باقی صحابہ آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. اصل طریقہ یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہو وہی یہ امامت کا فریضہ بھی انجام دے, لیکن پھر بعد میں مسلمانوں میں کمزوری آ گئی اور پھر حکومت الگ ہو گئی، امامت الگ ہو گئی، اس لیے اب امام دوسرے ہوتے ہیں، حکمران دوسرے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نماز ہی کچھ غیر نماز ہی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے خلفاء کو، اپنے سارے وزراء کو، عمراء کو، گورنروں کو یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ تمہارے سرکاری فرائض میں سب سے اہم فرض میرے نزدیک تمہارا نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام ہے، لہذا اس کو ادا کرو، اس کے ادائیگی کا اہتمام کرو. لہذا جو اس کو ادا کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی فرائض بھی خوش اسلوبی سے انجام دے گا. فمن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، اور جس نے نمازی کو ضائع کر دیا، نمازی کو برباد کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی فرائض وہ اس سے زیادہ ضائع اور برباد کرے. وہی بات ہے کہ نماز کا جو پابند ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے اہم فریضہ ہے، تو باقی فرائض کا بھی اس کو خیال ہوگا. ہم دیکھتے ہیں جو نماز کا معلومات کا پابند ہوتا ہے تو وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، وہ سنتیں بھی پڑھتا ہے، وہ تسبیحات بھی پڑھتا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے. اور عام طور پر جو بے نمازی ہوتا ہے وہ دین کی دوسری باتوں کے اندر بھی کورا ہوتا ہے، اور ان سے بھی وہ دور ہوتا ہے، اور طرح طرح کے گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے. یہ نماز بڑی اہم چیز ہے بھائی، اس کا تعلق ہمارے مسلمان ہونے سے ہے. جب ہم مسلمان ہیں تو بس ہم پر پہلا فریضہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہم تمام نمازیں باجماعت ماں تکبیر اولیٰ کے ادا کریں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کم از کم باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. اس میں نہ ہماری دکان رکاوٹ ڈالے، نہ دکان رکاوٹ بنے، نہ ملازمت رکاوٹ بنے، نہ نوکری رکاوٹ بنے، نہ زراعت رکاوٹ بنے، نہ تفریح رکاوٹ بنے، نہ کوئی شادی بیاہ کی تقریب رکاوٹ بنے، نہ مہمانوں کی آمد رکاوٹ بنے. دنیا کی کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے. جب فرض ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرض سب سے مقدم ہے، سارے تعلقات سے بالا ہے. جب تک مسلمان نماز کی اس طرح پابند رہے دنیا کے اندر یہ غالب ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ ان کے غالب آنے کا طریقہ ہے. حضرت مولانا عبد المجید بشرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رباعی یاد آیا، جس میں انہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے. اور صحابہ کرام کا نقش قدم یہی جو نماز کی اہمیت کے بارے میں نے آپ کو حاضر کر دیا. فرما رہے تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، تم اپنے کیے کی مکافات کر دو، جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو. اب تک تم نے نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں، احکام دین کے بارے میں جو جو کوتاہیاں تم سے ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، ان سب کو دور کر لو اور ان کی تلافی کر کے اپنے آپ کو درست اور صحیح کر لو، اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے کا پابند بنا لو. تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو. طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم، طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. تو جب صحابہ کرام دنیا کے اندر حاکم تھے تو دنیا کے اکثر حصے پر ان کی حکومت تھی، اور جب سے صحابہ کرام کا دور گیا، یعنی ان کے نقش قدم مسلمان حکمرانوں نے ترک کر دیا، اور دنیا میں بے شمار مسلمان ممالک ہیں اور اس کے اندر بہت سارے لوگ حاکم ہیں، لیکن دنیا میں انتہائی ذلیل و خوار اور رسوا، ناکام و نامراد ہیں. یہ صحابہ کرام کا نقش قدم چھوڑنے کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ. صحابہ کرام کے نقش قدم میں اور حضور کی تعلیمات میں، قرآن و حدیث کی باتوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت نماز با جماعت کا پابند ہو. عورتیں اپنے گھروں میں اپنی اپنی نمازیں اکیلے اکیلے پڑھیں، اور مرد حضرات جہاں بھی ہوں نماز با جماعت کا اہتمام کریں. نماز با جماعت کے اہتمام کے بارے میں مجھے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت کبھی کبھی حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کرتے. حداد کہتے ہیں اردو میں لوہار کو، عربی میں کہتے ہیں حداد، اردو میں کہتے ہیں لوہار. وہ سب جانتے ہیں کہ لوہار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہا بھٹی کے اندر گرم کرتا ہے، جب وہ انگارا بن جاتا ہے تو اس کو نکال کر کے آئرن پہ رکھتا ہے اور موٹے سارے ہتھوڑے سے اس کو کوٹتا ہے اور پیٹتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اس کے ذریعے کہیں چھریاں بناتا ہے, کہیں کانٹے بناتا ہے, کہیں درانتی بناتا ہے, کہیں آری بناتا ہے, جو چاہتا ہے پھر وہ لوہے کے ذریعے کل پرزے بناتا ہے. دیہات میں آپ نے آج بھی یہ منظر دیکھا ہوگا, جگہ جگہ لوہار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مختلف چیزیں بنا بنا کے بیچتے رہتے ہیں. تو یہ حضرت بھی لوہار تھے, میرے تھے علامہ, ان کا حضرت واقعہ سناتے تھے کہ ان کا یہ حال تھا نماز کی پابندی کا کہ انہوں نے زنبور کے ذریعے بھٹی میں سے لال رنگ کا لوہا نکالا اور اس کو آئرن پہ رکھا اور اس کو موڑنے توڑنے کے لیے, چپٹا کرنے کے لیے انہوں نے بھاری بھر ہتھوڑا اٹھایا اور ابھی ہتھوڑا یہاں آیا اتنے میں کان میں اذان کی آواز آ گئی تو پیچھے چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ لا ایک عمارتوں میں اس کی استعمال ہی کرو, نہیں بھائی, اب فلاح نماز کی طرف, اب حکم نماز کی طرف جانے کا ہے, لہذا ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے, ایک ضرب بھی استعمال نہیں کرتے تھے. حالانکہ جیسے یہاں پیچھے چھوڑنا ہے یہاں بھی تو پھینکا جا سکتا ہے, ایک مار تو لگ سکتی ہے اس کے اندر بھی, ایسے بھی نہیں کرتے. یہ ہیں حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا لوہاری کا پیشہ جو تھا وہ ان کو نماز با نماز سے روکتا نہیں تھا, اور ایک نہیں ہزاروں اکابر کو میں نے دیکھا اور سنا اور ان کا عمل بھی دیکھا الحمدللہ, تو بڑے بڑے ان کی دکانیں تھیں, کاروبار تھا, لیکن اذان ہوئی اور انہوں نے دکان کو تالا لگایا اور مشینیں کھولی. باہر فالتو سامان رکھتے ہی نہیں تھے تاکہ اذان کے بعد دکان بند کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو, بس اذان ہوئی اور انہوں نے دکان کو کنڈی لگائی, تالا لگایا, مشینیں پہنچے. اور اگر کسی وجہ سے دکان بند کرنا مشکل ہوتا تو بس ایک کپڑا تھا, وہ کپڑا سامان کے اوپر ڈھک دیا, وہ ڈھکنے کے بعد سیدھے مشین میں اور نماز پڑھی, واپس آ کر کپڑا ہٹایا, پھر دکان پہ بیٹھ گئے. یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا, یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم, یہ حاصلات عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کا کہ دنیا کی کوئی مصروفیت, کوئی مشغولیت اس فریضے کے انجام دینے میں رکاوٹ نہ بنے. ہم جہاں بھی ہوں, اگر مرد ہیں تو نماز با جماعت کا اہتمام کرے, خواتین ہیں تو جہاں بھی ہیں جس حالت میں بھی ہیں اپنے اپنے وقت پر, اپنے اپنے موقع پر, اپنی اپنی نماز اپنے وقت مستحب میں ادا کرنے کا اہتمام کریں, قضا نہ ہونے دیں. اب نمازی کوتاہی میں ایک بہت مشہور معروف بات بتلاتا ہوں آپ, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے تو کچھ کہنے نہیں, پڑھتے ہیں تو ان سے کیا کہنا, دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے, ہمیں بھی مرتے دل تک توفیق دے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں, یا کم از کم یہ کہ قضا نہیں ہونے دیتے. ایسے نمازی جس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, جب سفر کرتے ہیں چاہے وہ بس سے سفر کرتے ہیں, چاہے ویگن میں بیٹھے ہوں, چاہے ٹرین میں بیٹھے ہوں, چاہے جہاز میں بیٹھے ہوں, آپ ان میں سے دیکھیں کہ کتنے آدمی نماز پڑھنے والے ہوں. پوری ٹرین جو کہ 20 ڈبوں پر مشتمل ہے اور ہر ڈبے میں دو دو تین تین سو مسافر سوار ہیں, جس میں بہت سے زیادہ تر تو ہمارے مسلمان ہی ہوتے ہیں, پر مسلمانوں میں کتنے وہ خواتین حضرات ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن ٹرین پوری کی پوری جا رہی ہے اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں. پر وہی اکا دکا کوئی مرد ہی اسٹیشن پہ اتر کے نماز پڑھ لے گا یا کوئی اندر نماز پڑھ لے گا, کہ ان نماز پڑھنے والوں میں زیادہ تر وہ ہیں جو خالی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں بلا عذر. وہ کہتے ہیں بھائی سفر میں تو ہر طرح سے نماز پڑھنا چاہیے تھے, یہ اپنی من گھڑت ہے, یہ اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سفر میں تو ہر طرح نماز پڑھنا چاہیے تھے. بھائی ہر طرح کا نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ یہ تو قرآن شریف میں نہیں ہے, حدیث شریف میں نہیں ہے, فقہ کے اندر بھی کہیں نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے انہوں نے جواب بنا لیا کہ سفر میں تو ہر طرح سے نماز پڑھنا چاہیے, چاہے کھڑے ہونے کی طاقت ہو, کھانے کے لیے بھی اتر رہے ہیں, پینے کے لیے بھی بوتل لا رہے ہیں اور پان لینے کے لیے بھی جا رہے ہیں, سگریٹ کے واسطے بھی اتر رہے ہیں, استنجا کرنے کے لیے بیت الخلا میں جا رہے ہیں, نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو قبلے کی کوئی پابندی ضروری نہیں, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے, کھڑے ہو کر اگر قدرت ہے تو نماز پڑھنا ضروری ہے. یہاں تک کہ بعض تو ایسے میں کہتے ہیں تیمم کر کر کے نماز پڑھ لو, پانی استعمال کرنے کی ایسی کیا ضرورت ہے, ہم تو سفر میں ہیں نا, بس سفر میں ہیں تو بس ہر طرح سے نماز پڑھنا چاہیے, تو تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی تیمم کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں, وہ شرائط تو ہر حال میں ہر مسافر کے حق میں نہیں ہے. غرض کہ آپ کو پوری ٹرین, پورا ہوائی جہاز اور پوری بس اور پوری ویگن آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے سفر میں نماز پڑھتی, تو بے نمازی ہوئے نہیں ہوئی. حالانکہ سفر میں بھی اسی طرح نماز پڑھنا فرض ہے جیسے اپنے گھر میں نماز پڑھنا فرض ہے, اور سفر کے دوران بھی مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنا حتی الامکان واجب ہے جیسے اپنے گھر میں واجب ہے. بس صرف سفر کی تیاری کے وقت حضرت بخاری کرام نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ قدر معتبر ہے, اگر جماعت چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں, جیسے گاڑی تیار ہے چلنے والی ہے اور ہمیں اس میں بیٹھنا ہے سفر کرنا ہے, اب اس وقت اگر جماعت چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب ٹرین میں بیٹھ گئے اور آرام سے بیٹھ گئے تو اب اندر ہی حتی الامکان جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے, یا جہاں پر آپ پہنچے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ظاہر ہے عام طور پر منزل پہ پہنچ کے آدمی کو سکون ہو جاتا ہے, تو وہاں پر بھی با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے, یہ مردوں کا حکم ہے. بس نمونے کے طور پر ہماری الحمدللہ تبلیغ جماعت کو آپ دیکھیں کہ چاہے وہ ہوائی جہاز سے سفر کریں, چاہے وہ ٹرین سے سفر کریں, چاہے بس, سب جگہ اتر کر باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. عام طور پر عام مسلمان جو نمازی کہلاتے ہیں سفر کے اندر وہ بھی نمازیں قضا کر دیتے ہیں, عورتیں تو بیشتر نمازیں نہیں پڑھتی, ان کے ساتھ ان کے محرموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح خود نماز پڑھیں اپنے محرم خواتین کے لیے بھی نماز پڑھانے کا اہتمام کریں, ان کی اعانت کریں, ان کی مدد کریں. لیکن جب مرد ہی نہیں پڑھ رہے تو بیچاری عورتیں بھی ان کی وجہ سے کم ہمت ہو جاتی ہیں, لیکن کم ہمت ہی ہو جانا اور بات ہے, نماز قضا کرنا پھر بھی جائز نہیں. لہذا آج ہم بھائی اپنی اس کوتاہی کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اٹھیں اور تہیا کر دیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم چاہے شہر جائیں اور چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں, دوران سفر بھی انشاءاللہ تعالی نماز قضا نہیں ہونے دیں. وہ جہاں شرعی عذر ہو تو وہ تو اس کی تفصیلات تو آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں کسی معتبر عالم دین سے پوچھ لیں, شریعت میں اللہ پاک نے ہر موقع پر رخصتیں دی, رخصتوں پر عمل کرنا بھی بلا شبہ درست ہے, لیکن نماز کو بلا عذر معتبر قضا کرنا, جماعت کا ترک کرنا مردوں کے لیے اور ایسے عورتوں کے لیے جماعت نماز نہ پڑھنا, یہ جائز نہیں ہے سفر کے اندر. اسی طرح دوسری مثال جب کہ ہمارے ہسپتال دیکھو کتنے شہر کے اندر بڑے بڑے ہسپتال ہیں, اور ہر شہر میں آپ کو ہسپتال ملیں گے, اور ہر ہسپتال میں آپ کو ہزاروں مریض ملیں گے, ہر وارڈ کے اندر آپ کو سینکڑوں مریض ملیں گے, اور اتنے ملیں گے کہ بیڈ خالی نہیں ہے, بعض دفعہ ایمرجنسی میں بیڈ ملنا مشکل ہو گیا, اتنے مریض ہو گئے, اتنے مریض ہو گئے کہ جو ہسپتال کھولو وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے, جو ہسپتال کھولو وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے, تو مریض زیادہ ہیں ہسپتال کم ہیں. اور بھائی عام بیماری کی حالت میں جب آدمی کے ہوش و حواس درست ہوں اور نماز پڑھنے کی اس میں قدرت ہو, تو بیماری کی حالت میں اسپتال میں داخل ہو کر کے بھی نماز پڑھنا فرض ہے. یہاں تک تو رخصت ہے کہ بھائی جو کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھ لے, وضو کرنے کی جتنا طاقت ہے تو وضو کر کے نماز پڑھے, وضو کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے, مگر نماز پڑھنا فرض ہے. نماز چھوڑنا جائز نہیں. اب ان اسپتالوں میں دیکھ لو کتنے مریض نماز پڑھتے ہیں, ان کے جو تیماردار ہوتے ہیں وہ بیچارے کچھ کچھ کوئی کوئی چلا جاتا ہے, وہ بھی جب دیکھا کہ ہمارا مریض تو اب خطرناک صورت حال میں ہے اور اس کا تو اب کہیں انتقال تو نہیں ہو رہا, تو وہ فوراً مسجد میں پہنچے ہوئے. وہ اس لیے گئے کہ مریض کے لیے دعا کرنی ہے, اس لیے نہیں ہے کہ نماز اپنے فرض میں پڑھنی چاہیے. لیکن وہ جو مریض بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, ہنس بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, ڈرپ چڑھی ہوئی ہے, وہ صحیح نماز قضا کر رہا ہے. تو یہ ناجائز قضا کرنا اس طرح سے نماز. مریض پر بھی نماز فرض ہے, تیمارداروں پر بھی نماز فرض ہے, ڈاکٹروں پر بھی نماز فرض ہے, عملے پر بھی نماز فرض ہے, مگر آواز نہیں. یہ ہے دیکھو نماز کے اندر کتنی کوتاہیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو گھر کی خواتین کے لیے یہ بہت بڑا بہانہ ہے نماز نہ پڑھنے کا. ان سے پوچھو بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مہمان آ گئے تھے. ارے بھائی مہمان آ گئے تھے تو کوئی مصیبت آ گئی تھی, مہمان پر بھی تو نماز فرض تھی, تم بھی خود بھی نماز پڑھتے, ان سے بھی کہتے کہ ان سے بھی کہتے کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھو, ہم بھی نماز پڑھتے. کوئی بڑا عہدیدار صاحب منصب آ جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی وزیر اعظم آ گئے تھے, وزیر اعظم آ گئے تھے اس لیے نماز چھوڑ دی. ارے بھائی خود اس میں نماز فرض ہے, تم پر بھی نماز فرض ہے, تم اس کو چھوڑ کے نماز پڑھتے اگر وہ نہیں پڑھتا تو اسے کہتے ہیں بھائی آپ بھی نماز پڑھ لو, اور نہیں پڑھتا تو اس کی بات وہ جانے, آپ تو پڑھتے. کسی صاحب عہدہ, کسی صاحب منصب یا کسی بڑے آدمی کے آنے کی وجہ سے جماعت قضا کرنا جائز نہیں. یہ میں مثالیں نمونے کے طور پر دے رہا ہوں, مزید آپ غور کرو گے تو آپ کو جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئے. جیسے تقریبات میں آپ دیکھ لو لوگوں کے اندر تفریحات کا شوق ہے, تفریحات میں اور تقریبات میں اتنے خواتین حضرات شریک ہوتے ہیں, لیکن محض ان تقریبات اور تفریحات کی وجہ سے نماز قضا کر دیں. شام کو جائیں گے تو مغرب عشاء قضا, رات کو گزاریں گے تو فجر کی قضا. اور عام طور پر شادی بیاہ سے آنے کے بعد اتنے شادی بیاہ میں شریک ہونے والے عورتوں مردوں کی فرض کی نماز قضا ہوتی ہے. بلکہ ویسے بھی ہمارے یہاں ایک بڑی بری عادت ہے کہ رات کو دیر تک جاگنے کا رواج ہے, یعنی گھروں کے اندر بھی عام طور پر دیر تک جاگنے کا رواج ہے. اب دیر میں سوئیں گے تو دیر سے ہی تو اٹھیں گے نا بھائی, کوئی لوہے کی مشین تو ہے نہیں کہ بٹن دبا دو کھڑی ہو جائے گی, روٹر تو ہے نہیں بٹن دباؤ فوراً چل پڑے گا, چاہے 2 بجے چلاؤ, چاہے 1 بجے چلاؤ, چاہے 7 بجے چلاؤ, چاہے 9 بجے چلاؤ, وہ بجلی ہونی چاہیے, بٹن دباؤ فوراً چل پڑے گا. آدمی تو ایسا نہیں ہے, اس کو تو آرام بھی چاہیے. لہذا رات کو جب 2 بجے سوئیں گے تو میں پوچھوں 4 بجے پہ کیسے اٹھیں؟ چلو آج کل 5:20 پہ نماز ہو رہی ہے تو 5 بجے کیسے اٹھیں؟ وہ تو 7-8 بجے اٹھیں. تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. ہمارے گھر جو ہے رمضان شریف کے بعد دوبارہ اللہ بچائے اللہ بچائے پرانے طریقے پر آ گئے کہ رات بھر جاگنا اور سویرے فجر کی نماز قضا کرنا. عورتوں کی بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, مردوں کی بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. خلاصہ یہ کہ بھئی یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے اور یہ بالکل ناجائز ہے اور خلاف شرع ہے. اور نماز نہ پڑھنے کا جو عذاب اور وبال ہے, ایک حدیث میں ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو 15 قسم کا عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر. تو جب قبر میں عذاب ہوگا تو دنیا میں کیسے سکون ملے گا, یہاں کیسے اس کو آرام ملے گا, یہاں کیسے اس کو راحت نصیب ہوگی؟ اس لیے ہم پہلا عمل یہ لے کر کے اٹھیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 5 نمازیں مرد حضرات باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں گے, وہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے وقت پر وقت مستحب میں ادا کرنے کا اہتمام کریں. نماز باجماعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو سنت موقعہ سنت غیر موقعہ ہیں اور دیگر نوافل ہیں ان کا بھی حسب موقع حسب سہولت اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. سنت موقع تو پڑھنی چاہیے, بس وہ تو سفر کے اندر اختیار ہو جاتا ہے کہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں, اور عام حالات میں تو سنت موقع تو پڑھنی ہی چاہیے. سنت غیر موقع نفل کے درجے میں پڑھیں تو ثواب, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں, لیکن جہاں تک ہو سکے ان کو پڑھنا چاہیے. ایسی جو عام نوافل ہیں اس کا بھی اپنے آپ کو ہمیشہ پابند رکھنا چاہیے اور ان کو نفل سمجھ کر ان کی پابندی کرنا چاہیے, کیوں ان نوافل کا بہت بڑا ثواب ہے. اب ان کے ثواب فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں, بس اب میری بات مان لو اور مان کر کے حتی الامکان ان کی پابندی کر. بس ایک فائدہ میں ضرور بتا دیتا ہوں, وہ ایسا ہے کہ جس کے ہم سخت محتاج ہیں, وہ یہ کہ جب قیامت کے میدان میں سب سے پہلے آدمی کی فرض نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو بھائی جیسے ہم ویسے ہماری نماز, یقیناً ہماری نماز تو ناقص ہوگی, نا مکمل ہوگی, اور ہرگز ہرگز کیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق پوری اور مکمل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جب کامل ہے تو اپنے بندوں کی نماز بھی دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کامل ہونی چاہیے. جب کامل نہیں ہوگی ناقص ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے بھائی اس کی نماز تو قابل قبول ہے نہیں, ہمارے لائق تو ہے نہیں, اچھا ویسا کرو دیکھو اس نے کچھ نفلیں پڑھی نہیں پڑھی. اگر اس کے پاس نوافل کا ذخیرہ ہوگا تو اس کے فرض نمازوں کے اندر جو کمی ہوگی وہ ان سے پوری کر دی جائے گی اور وہ فرض نماز میں پورا ہو جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا ان شاء اللہ. بڑا فائدہ ہے. تو جتنی بھی سنتیں ہیں جتنی بھی نفلیں ہیں یہ ساری کی ساری آخرت میں ہمارے فرائض میں کمی بیشی دور کرنے کا ذریعہ بنیں گی. یہ ایک ایسی فضیلت ہے, یہ اس کا ایسا زبردست فائدہ ہے کہ بس آدمی کو ساری زندگی جیسے فرائض واجبات آدمی پورے پورے ادا کرے, ساتھ ساتھ سنن و نوافل کبھی آدھی بنے, کبھی کبھار کوئی معتبر عذر ہو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پابندی کرنی چاہیے. تیسرا عمل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ, بہتر تو یہ کہ فجر کی نماز کے بعد, یہ فجر کی نماز سے پہلے روزانہ بلا نامہ فجر کی نماز سے پہلے یہ فجر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا معمول بنائے. یہ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت روزانہ بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک کے اپنے رمضان شریف میں کتنے فضائل پڑھے اور سنے ہیں, ویسے بھی آپ قرآن شریف کے فضائل پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا کلام, اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں کہ کسی اور کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کی توجہ کسی کو نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بس سمجھو اس کی تو کشتی پار کرنے کا نسخہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جس پر جم جائے اس کا تو بیڑے ہی پار. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات سنایا کرتے تھے, کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کر کے ہم کلام ہوئے اور اللہ پاک نے ان سے دریافت کیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی عصایا, یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے, اتبقى علیہا, میں اس کی ٹیک لگاتا ہوں, وحش بها علی غنمی, اور اپنی بکریوں کے لیے اس لاٹھی کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں, ولی فیہا معارب اخرى, اور بھی اس میں میرے بہت سارے کام ہیں جو میں اس کے ذریعے دیتا ہوں. تو اللہ پاک نے تو بہت اختصار سے اور اجمال سے اس بات کو بیان فرمایا کہ بھائی تین باتیں انہوں نے جواب میں عرض کی کہ میں ٹیک لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بعض مفسرین نے اس مقام پر بتایا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنی لاٹھی کے 300 فوائد گنوائے. کتنے؟ 300 فوائد گنوائے. یا اللہ میں اس لاٹھی کے ذریعے یہ کام بھی کرتا ہوں, یا اللہ یہ کام بھی کرتا ہوں, یا اللہ یہ کام بھی کرتا ہوں, بتاتے چلے گئے 300 فوائد بیان کر دیے. فرماتے تھے 300 فوائد انہوں نے کیوں بیان کیے, کہ 300 کو اللہ پاک نے 3 کے اندر مختصر کر کے بیان فرمایا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے 300 فوائد بیان کیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں, اور یہ میرے لیے بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ توجہ خاص جو میری طرف ہو رہی ہے کسی طرح میں اس کو دراز کروں. تو اللہ تعالیٰ کی توجہ کو اپنی طرف دراز کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 300 فوائد گنوا دی. تو اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہو جائے اور اس پہ نظر کرم فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. اور قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سب سے زیادہ توجہ فرماتے ہیں اور اس کی تلاوت کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کلام کی تلاوت کرتا ہے. تو اگر روزانہ ہمیں سویرے اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص نصیب ہو جائے تو دن کیسا پھول کے ساتھ گزرے گا. اور رات کو بھی ہم سورہ ملک پڑھ کر کے سوئیں, سورہ دخان پڑھ کر سوئیں, سورہ سجدہ پڑھ کر کے سوئیں, تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی توجہ کی برکت نصیب رہے. اس لیے کلام پاک کی تلاوت ہمیں صبح شام کرنی چاہیے, کم از کم سویرے تو اس کا معمول بنائی رہے. اور ویسے تو ہر آدمی اپنی مصروفیت کے اعتبار سے جو چاہے مقدار مقرر کر لے, سات پارے, پانچ پارے, تین پارے, ایک پارا, آدھا پاؤ, ایک رکو, آدھا رکو. آدھا رکو بھی پڑھنا مشکل نہیں ہے, چلو بھائی آدھا ہی پڑھو, لیکن پڑھنے کا معمول بناؤ, عادی بناؤ اپنے آپ کو اس کا, کہ روز آنا قرآن شریف پڑھے بغیر ہمارا دن گزرے گا. ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارف قدس اللہ اسے روح فرمایا کرتے تھے کہ جب تک قرآن شریف کی تلاوت کر کے روحانی ناشتہ نہیں کر لو تمہیں جسمانی ناشتہ کرنے کا حق نہیں. سبحان اللہ, کیا پیاری بات ہے. اب ہمارا جسمانی ناشتہ تو کبھی نہ کر لاؤ, لازمن ہمیں سویرے پراٹھا اور انڈا چاہیے, یہ تو کبھی نہ بنا ہو, تو روحانی ناشتہ کھائے تو بتا سکون کہاں سے آئے گا, راحت کیسے ملے گی, عزت کیسے ملے گی, ہاؤں مدد کیسے ہوگی, سارے کام بنے کیسے, بنے ہوئے بگڑیں گے کام. ہم کے طریقے تو یہ ہے نا, تم جس قدرت میں سب کچھ ہے ان کو تو راضی کرو, ان کا کلام تو پڑھ کے دیکھو. لہذا ایک تو معمول یہ ہونا چاہیے ہر مسلمان مرد عورت کا کہ سویرے سب گھر والے کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کریں. اور قرآن کریم کی تلاوت میں ایک تو یہی ہے کہ ایک مہینے میں یا دو مہینے میں یا تین مہینے میں یا کم از کم سال میں ایک مرتبہ ہمارا قرآن شریف پورا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو صبح شام کی خاص خاص صورتیں ہیں مشہور معروف, وہ بھی روزانہ ہمارے معمول میں رہنی چاہیے. بعض صورتیں ایسی جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ہیں, جیسے آیت الکرسی, یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان سے موت حائل رہے گی, موت آئی جنت میں گیا. اب کتنا آسان نسخہ ہے. اور جو آدمی ہر نماز کے بعد چاروں کل پڑھ کے دم کرے گا وہ شیاطین سے, جنات سے, نظر بس سے اور تمام موذی چیزوں سے محفوظ رہے گا. یہ ہر نماز کے بعد کا ہے. اور بھی کچھ صورتیں جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں, تو اس طرح سے ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنائیں. اور یہ معمول بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کلام پاک کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے, وہ یہ کہ ہم ساری عمر ہو جاتی ہے قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ایک تو ہم تجوید خلاف پڑھتے ہیں, خلاف تجوید قرآن شریف پڑھتے ہیں. اور بھائی خلاف تجوید قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے, آدمی گنہگار ہوتا ہے, کیونکہ تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنا واجب ہے. اس کی طرف دیکھو, مسلمانوں کو 99% توجہ دو, مسلمانوں میں 99% مرد عورت قرآن شریف خلاف تجوید ہے, غلط پڑھتے ہیں. نہ حروف کو اس کے مخارج سے ادا کرنا ان کو آتا ہے, نہ ان کی صفات ادا کرنے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے, انہیں فیضار تو شاید کوئی مسلمان صحیح صحیح کرتا ہو. یہ قرآن شریف کی حق تلفی یہی ہے, اور قرآن شریف کی سمجھو ایک طرح سے بے حرمتی ہے. تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں. ایسے غلط قرآن شریف پڑھنے والوں کے بارے میں علماء کرام کا مقولہ ہے کہ رب قارئ القرآن یلعنہ. بعض قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن شریف ان پہ لعنت کرتا ہے. تو قرآن شریف تو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو, اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں نصیب ہو, اللہ تعالیٰ کی توجہ ہمیں نصیب ہو. نہیں, یہ قرآن شریف ہمیں بدوا دے اور ہم پہ لعنت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی ان سے راضی ہوں گے. کیوں ہم غلط غلط قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ قرآن شریف ہمیں بدوا دے رہا ہے, لعنت کر رہا ہے. تو ایک تو حق یہ ہے, یا یہ بھی کوئی مشکل نہیں, اپنے اپنے محلوں کے اندر مسجدیں موجود ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قاری ہوتا ہی ہے, قاری صاحب سے بتلو اور ان کو معقول فیس دو, وہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ دو تین مہینے میں آپ کی تجویز صحیح کر دیں گے, قرآن شریف صحیح پڑھنا سکھا دیں گے, بتا دیں گے آپ کو. اور ایک اور حق ہے قرآن شریف کا جس کے ادا کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ کلام پاک عربی زبان میں ہے اور بیشتر ہم عربی سے بالکل ناواقف ہیں. ہماری زبان اردو ہے یا پشتو ہے یا پنجابی ہے, بہر عربی زبان ہم میں سے کسی کی نہیں ہے ماشاء اللہ. لہذا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے قرآن شریف میں اللہ پاک کیا کس بات کا حکم دے رہے ہیں, کس بات سے منع کر رہے ہیں, کیا بات فرما رہے ہیں, کس بات سے کی تلقین فرما رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں. بس ہم نے تو الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں, بس وہ الفاظ پڑھتے رہتے ہیں, معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, کچھ خبر نہیں ہے. عام مسلمانوں کا یہ حال ہے, عام عورتوں مردوں کا یہ حال ہے. ارے بھائی قرآن شریف کا یہ بھی حق ہے کہ جہاں ہم اس کو تجوید کے مطابق پڑھیں اور روزانہ پڑھیں, وہاں کچھ تھوڑا سا قرآن شریف کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں. آپ کو ہمیں تو قرآن شریف کا ترجمہ آتا نہیں, ابھی آتا نہیں ہے تو اردو میں قرآن شریف کے ترجمے تو موجود ہیں, مفصل تفسیریں بھی موجود ہیں, مختصر تفسیریں بھی موجود ہیں, وہ لیں اور پڑھیں. تفسیر عثمانی کچھ عرصے پہلے تک بڑے الحمدللہ بڑی مقبول تھی, اور اس کی تشریحات حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی, ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا, عام مسلمان اس کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے. اب حال ہی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن کریم لکھ کر کے ہمارے زمانے کی ضرورت پوری فرما دی. اس کے اندر سلیس عام فہم ترجمہ ہے اور اس کی مختصر تشریح حاشی کے اندر. بس یہ ہم سب کے لیے نہایت کافی شافی ہے, عورتوں کے لیے بھی کافی ہے, مردوں کے لیے بھی کافی ہے. اس کا طریقہ ہے کہ روزانہ جہاں آپ ایک پارا آدھا پارا قرآن شریف کی تلاوت کریں, وہیں بس ایک رکوع کا ترجمہ پڑھ لیں, اس کی تشریح پڑھ لیں بس. اور اگر کہیں کوئی بات پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہاں نشانی لگا لیں یا نشان رکھ لیں, اور پھر اپنے مقامی کسی عالم سے اس کو سمجھ لیں بھائی اتنا سا کرنا ہے. اس سے قرآن شریف کا بڑا اہم حق ادا ہوگا. اور یاد رکھو یہ دنیا میں اس کتاب سے بڑھ کر کوئی زندگی میں انقلاب لانے والی نہیں ہے. اسی نے پہلو کی زندگیاں بھی تبدیل کی تھی, آج بھی یہی کتاب تبدیلی لانے والی ہے, اور قیامت تک اس سے بڑھ کر کوئی کتاب انسان کی زندگی کو بدلنے والی نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو ہم طریقہ اختیار کریں, اسی کتاب کو پڑھیں سمجھیں, اور سمجھ کر کے دیکھیں. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں, کیا نہیں فرما رہے ہیں, کن باتوں کا حکم دے رہے ہیں, کن باتوں سے حکم نہیں دے رہے. تو اس طرح سے یہ کلام پاک ان شاء اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں تقوی کی راہ پر چلائے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گا, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے گا, سکون اور چین آرام و راحت کا باعث بنے گا. پھر اس کے حلال کو اختیار کرنے کی توفیق ہوگی, حرام سے بچنے کی توفیق ہوگی, اور جو اس کے فضائل و فوائد ہیں وہ سارے ان شاء اللہ تعالیٰ حاصل ہوں. تو بھائی یہ تین کام ہو گیا, تین میں سے پہلا تو وہ ہے جو میں نے گزشتہ منگل کو بیان کر دیا تھا, ہم تقوی اختیار کریں بھائی, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں, اور اس کے ساتھ سنن و نوافل کی بھی حد تک امکان پابندی کریں. تیسرے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں, صبح شام کی مخصوص صورتیں بھی پڑھتے رہا کریں, اور ہر نماز کے بعد بھی جو خاص خاص صورتیں ان کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ساری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہم کو تقوی عطا فرما. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. یا ارحم الراحمین ہم سب کو تقوا نصیب فرما، یا اللہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو بھی اپنے اپنے گھروں میں تمام نمازیں اپنے وقت مستحب میں ادا کرنے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ روزانہ ہمیں اپنے کلام پاک کی تلاوت نصیب فرما اور اپنے اپنے تلاوت کو با تجوید بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عدم تجوید کی جو کوتاہی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے اس کو کوتاہی سمجھنے اور اس کو دور کرنے کی فکر نصیب فرما، یا اللہ یہ فکر نصیب فرما، یا ارحم الراحمین صبح شام ہم نے اپنے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ساری بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو خاص اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ ان کو کافروں اور دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما، اللہم انا نسألک العافیت من کل بلیہ، اللہم انا نسألک العافیت من کل بلیہ، اللہم انا نسألک العافیت، اللہم انا نسألک تمام العافیہ، واسألک دوام العافیہ، واسألک الشکر العافیہ، واسألک الغنا عن الناس، یا ارحم الراحمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما، یا اللہ سب عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین یہ بیان جہاں جہاں مسلمان خواتین حضرات سن رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما اور ان کی دعاؤں نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں بھی عطا فرما، انہیں بھی عطا فرما، اور جو کچھ وہ آپ سے مانگے اور وہ ہمارے حق میں بھی مناسب ہو تو وہ ہمیں بھی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمیں تقوی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، یا اللہ تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اہل تقوی کی صحبت نصیب فرما، اہل تقوی کی صحبت نصیب فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، ہم کو عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، عافیتوں برکتوں رحمتوں والی عافیتیں بارشیں عطا فرما، یا اللہ جتنے خواتین و حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کی دعاؤں کے واسطے کہا ہے لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین. رحمت